الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں عمرے کی سعادت سے مالا مال فرمایا. گزشتہ دنوں اللہ پاک کا فضل و کرم شامل حال ہوا، آپ حضرات کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں، اللہ پاک نے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت سے مالا مال فرمایا. یقیناً ہر مومن مسلمان بچپن سے لے کر جوان ہونے تک، جوان سے لے کر بڑھاپے تک، زندگی کے ہر موڑ پر اس کی یہ دلی تڑپ اور چاہت ہوتی ہے کہ اسے بھی حج مبرور سعی مشکور نصیب ہو، حرمین شریفین کا دیدار نصیب ہو، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، وہاں سے سعادت دارین سمیٹ کر لائے. اس کے لیے ایک بہت ہی کام کا وظیفہ اور نسخہ ہے، جس کسی کے دل میں سچی تڑپ ہو، سچی طلب ہو مکہ مدینہ دیکھنے کا، جس کے دل میں جذبہ ہو، اہتمام کے ساتھ اگر اس وظیفے کو اپنا لیا جائے تو اللہ پاک بہت جلد غیب سے ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ بندے کے تصور سے بالا تر اللہ پاک اس کو اپنے دربار میں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مقدس میں بلا لیتے ہیں. بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہاں سے انتظام ہوا، کس طرح بندوبست ہوا. بہت ہی مجرب کار آمد نسخہ ہے. قدردانی کی جائے تو اللہ پاک کے ہاں بہت جلد حاضری کے سامان ہو جاتے ہیں. ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا مفتی عبد السمیع شہید رحمہ اللہ، جن کا ہر سال کا معمول تھا کہ حج پر عمرے پر تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک موقع پر موقع غنیمت جان کے ہم نے ان سے پوچھا کہ استاد جی، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی عمل ہو کہ جس کو اپنانے سے اللہ پاک حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرماتے ہیں. تو استاد نے پھر یہ وظیفہ ہمیں بتایا تھا، فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہو تو اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دیا جائے. اذان کا جواب بالکل آسان ہے کہ مؤذن جو جو کلمات کہتا جائے وہی انسان دہراتا جائے، البتہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے گا. جب اذان ختم ہو جائے، جواب مکمل ہو جائے تو انسان درود شریف پڑھے اور تین مرتبہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تین مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اذان کی جو بعد کی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، یہ دعا مکمل پڑھ لینے کے بعد آخر میں بھی تین دفعہ درود شریف پڑھ لے، یعنی کہ اذان کا جواب دے اہتمام سے اور پھر اذان مکمل ہو جانے کے بعد تین دفعہ درود شریف پڑھ لینے کے بعد، پہلے تین دفعہ لبیک پوری مکمل اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا اور پھر تین دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے، بہت جلد اللہ پاک حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت سے مالا مال فرماتے ہیں. وہاں کی حاضری بہت ہی زیادہ قربت کا سامان ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. زندگی میں انسان سے شب و روز لغزشیں اور خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اللہ پاک نے جیتے جی دنیا کے اندر ایسے پاکیزگی کے سامان رکھ دیے کہ حرمین شریفین میں پہنچ کر انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، دل کے اندر جو رقت تاری ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر جو ندامت ہوتی ہے، تو موقع بموقع انسان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، دل کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک کے گھر کی عبادت کر لینے کے بعد انسان ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے کہ واقعتاً دل محسوس کرتا ہے کہ زندگی بھر کے سارے گناہ دھل چکے، تو زندگی ہی میں اپنے گناہوں کی پاکیزگی کے سامان اللہ پاک نے عطا فرما رکھے ہیں. اگر بندے کو موقع مل جائے ایمان کی تازگی کا، اللہ پاک کی طرف سے توفیق مل جائے، حاضری کے سامان ہو جائیں، تو اللہ پاک کے گھر کا دیدار اور پھر بیت اللہ شریف کے طواف کے چکر، صفا مروہ میں بھاگنا دوڑنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں ان کے ذریعے سے ایک مومن مسلمان کی دھلائی ہوتی ہے، رگڑائی اور منجائی ہوتی ہے. اس طرح واشنگ مشین میں میلا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ مشین اس کو چکر دیتی ہے، گھماتی پھراتی ہے، الٹ پلٹ کرتی ہے. چکر مکمل ہو جانے کے بعد وہ کپڑا میل کچیل سے بالکل صاف ستھرا پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی روحانی لحاظ سے اللہ پاک نے گناہوں کے میل کچیل کو دور کرنے کی یہ دو بھٹیاں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ بیت اللہ شریف کا دیدار ہی گناہوں کو جلاتا ہے، طواف ہو، عبادت و طاعت ہو، تو اللہ پاک کی طرف سے پل پل پہ بندے کو نوازا جاتا ہے. وہاں کی جو زیارات مقدسہ ہیں، ان زیارات کے وقت بھی انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی آج بھی وہ عظیم الشان پہاڑ اپنے اندر وہ عظیم تاریخ لیے ہوئے جوں کے دو سربکف کھڑے ہوئے ہیں، جبل نور ہو یا جبل غار ثور ہو، جس کے ساتھ اسلامی تاریخ کی وہ داستانیں محفوظ ہیں کہ آج بھی ان پہاڑوں کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے کہ غار ثور والا پہاڑ، جس میں تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران قیام فرمایا، اور اس پہاڑ کے اندر بھی عشق و محبت کی وہ داستانیں رقم ہوئیں کہ مکڑی نے اپنا کردار ادا کیا، کبوتر نے اپنا کردار ادا کیا، مکڑی نے جالا تان کے غار کے منہ کو بند کر دیا، کبوتری نے انڈے دے کر اپنی محبت کے ثبوت دیے، سانپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈسا اور آپ نے جنبش نہ کر کے عشق و محبت کے ثبوت دیے. جبل نور جس میں غار حرا واقع ہے، اس غار کو دیکھ کر، اس کی بلندی کو دیکھ کر انسان لرز اٹھتا ہے کہ اس بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر، غار حرا کا وقوع اس بلند ترین پہاڑ پر، بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے تکلف انداز سے چڑھ جانا، تنہائی کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت انجام دینا، اور پھر جب آپ کئی دن وہاں قیام فرماتے تو آپ کی رفیق حیات، آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کے لیے توشہ تیار کر کے مکہ مکرمہ کی وادی سے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بلند ترین پہاڑ کے آج کے زمانے کے نوجوان بھی اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کم از کم دو تین گھنٹے جس میں درکار ہوں، اس بلندی پر پہنچ کر اپنے شوہر نامدار کی خدمت کیا کرتی تھی. اس پہاڑ کے نصیب اونچے ہونے تھے کہ اللہ پاک نے وہیں سے وحی کا آغاز فرمایا، اور پھر وہ بقائے نور کے جہاں پر عرفات کا میدان، جبل رحمت، وہ پہاڑی جس کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی 125,000 کا عشاق کا مجمع، صحابہ سے آپ نے عظیم تاریخی خطبہ دیا، اور پھر منا اور مزدلفہ اور عرفات کے وہ تاریخی میدان کے جہاں پر آج کے زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں حجاج بیت اللہ الحرام دیوانہ وار حج کی ادائیگی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور اگر اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو عظیم تاریخیں وہاں ثبت ہوئی ہیں. باپ نے بیٹے کو قربان کیا، پہاڑ کے اوپر وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پر لٹا کر لخت جگر نور نظر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا پورا عمل انجام دیا جا چکا تھا. ابلیس لعین نے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ورغلانے کی کوشش کی، تو وہاں جو آپ نے اس پر سنباری کی، کنکریاں اٹھا کر ماری، آج بھی وہ خطے چونکہ تو محفوظ ہیں کہ انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جہاں جہاں اپنے خطے مبارک بنانے تھے، مقدس بنانے تھے، روز اول سے لے کر آج تک وہاں پر رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، انوارات اور تجلیات کا نزول ہو رہا ہے. جس طرح ایک پرنالے کے نیچے جہاں صاف شفاف پانی بہ رہا ہو کوئی میلا کچیلا گندا آدمی آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ اگر اپنے بدن کو نہ بھی ملے, میل کچیل کو دور نہ بھی کرے, لیکن پرنالے کی فراوانی کی بنا پر وہ خود بخود دھل دھلا کر ایسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ میل کچیل دور ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے بھی اپنے ان مبارک خطوں کو ایسا ہی بابرکت بنایا. عرب, عجم, گورے, کالے, نئے, پرانے, ہر طرف سے دیوانہ وار اللہ کے بندے لبیک کی صدایں بلند کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں. اور پھر چپا چپا اس کا ایسا مبارک کہ گلی گلی, نگر نگر میں وہاں آیات قرآن کریم نازل ہوا کرتی تھی. مکہ مکرمہ کے وہ گلی کوچے, وہ سرزمین, وہ خطے کہ جہاں پر قربانی کی داستانیں رقم ہوئیں, شیعب ابی طالب کہ جہاں پر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ محصور کر دیا گیا, آج بھی وہ گھاٹی جوں کی توں محفوظ ہے. ان جگہوں کو دیکھ کر انسان کو پس منظر نظر آتا ہے کہ یہی وہ در و دیوار تھے, یہی وہ پہاڑ تھے, یہی وہ سنگریزے و ذرات تھے جن پر صحابہ کی بے لوس قربانیاں ثبت ہوئیں. حضرت جویریہ اسی در و دیوار میں, اسی محلے اور علاقے, انہی گلی کوچوں میں جام شہادت نوش فرما گئیں. وہیں کے ذرات تھے جن پر حضرت بلال حبشی ان کے زخم سے لہو بہ کر وہ سنگریزے آپ کے لہو کو چوما کرتے تھے, چوسا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مبارک وجود تھا کہ کعبہ مشرفہ کے سامنے جس پر اوجڑی ڈالی جاتی تھی. کس قدر امتحانات قربانیوں کے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. در و دیوار کو دیکھ کر, اطراف کو دیکھ کر, پس منظر کو پڑھ کر انسان کی عقل دنگ رہتی ہے کہ یہی وہ بقعہ ہے, وہی خطہ ہے, وہ ٹکڑا ہے جہاں پہلے دن سے لے کر آج تک کس قدر امتحانات کے دور گزرے. اور پھر اس آخری امت کے لیے اللہ پاک نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, اللہ پاک نے اس خطے کو ایسا مبارک خطہ بنایا کہ اس کو قبلہ اور کعبہ بنا دیا, اور روئے زمین کے انسانوں کے لیے مثابۃ للناس, لوگوں کے پلٹنے کی جگہ بنایا. ایک دفعہ جب انسان مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ ہو کر آ جائے تو دل میں تو یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ہو کر آ جائیں تو ذرا تسلی ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان نہیں جاتا تو اس کی تشنگی اور پیاس الگ انداز کی ہوتی ہے. جب ایک مرتبہ ہو کر آ جاتا ہے تو دوبارہ پلٹ کر جانے کو جی چاہتا ہے, تشنگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, عشق و محبت اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ جلد از جلد واپس وہاں کی حاضری ہو. حضرات علماء مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو اس کعبہ مشرفہ کو مثابتن کے لفظ سے ظاہر فرمایا تو مثابہ کا معنی آتا ہے پلٹ پلٹ کر آنے والی جگہ. اس میں اللہ تعالی نے ایسی کشش رکھ دی, ایسا نور رکھا کہ جو بھی ایک مرتبہ وہاں آتا ہے تو اس کے دل میں ایسی کشش اور محبت وہاں کی بس جاتی ہے کہ دوبارہ وہ جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو یہی تڑپ لے کر جاتا ہے کہ پھر پلٹ کر آؤں گا. زندگی اگر وفا کرتی ہے تو انسان کوشش کر کے پھر دوبارہ سے پہنچ جاتا ہے, اور اگر زندگی نے وفا نہ بھی کی ہو تو جاتے جاتے دل میں یہ حسرت تو اس کو ضرور ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ جاتا تو بہت اچھا ہوتا. وہاں کے خطے ایسے بقائے نور ہیں کہ چپا چپا دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے, اور وہاں کی مساجد, وہاں کی آبادی, وہاں کے علاقے, وہاں کے باشندے اللہ کے مقرب بندے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ کی بستی میں 4 چاند لگ گئے, اور پھر آپ نے فتح مکہ کے باوجود بھی مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھ آیا, پورا مکہ مکرمہ فتح ہوا, اس کے باوجود بھی آپ نے مدینہ طیبہ ہی کو اپنے لیے مسکن قرار دیا. وہیں پر آپ نے زندگی کے سارے ایام گزارے اور آخر بھی آپ کا وہیں ہوا, اور مدینہ طیبہ کے یہ نصیب چمکے کہ مدینہ منورہ ہی کی مٹی سے آپ کا وجود مسعود تیار ہوا تھا, اور پھر وہیں آپ کی آخری آرام گاہ تیار ہوئی, اور پھر امت مسلمہ کے لیے مرکز اسلام مدینہ طیبہ ہی قرار پایا کہ وہیں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوششیں رنگ لائیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کا آفتاب جس تیزی کے ساتھ چمکتا ہوا دمکتا ہوا دنیا عالم کے اوپر روشن ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے دور دور کے خطوں تک فتوحات اسلام ہوتی چلی گئی, اور دار الخلافہ یہی مدینہ طیبہ رہا. وہ سرزمین جس کا ذرہ ذرہ مبارک, اس سرزمین کی آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما, جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں امت کا درود و سلام ہر وقت پہنچتا رہتا ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے 70,000 صبح 70,000 شام درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آپ کے روزے اثر پر حاضر ہوتے ہیں, اور انسانوں کا تو کیا کہنا کہ آپ کے امتی دیوانہ وار ہر طرف سے آئے ہوئے اس قدر عشق و محبت سے سرشار اپنے اپنے انداز لیے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر بھی امتیوں کے اپنے اپنے انداز تھے. ایک انداز تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ آواز سے بھی بات نہیں کرتے تھے, بالکل وہ سرگوشی والی آواز کے اندر آپ کے سامنے تکلم فرماتے کہ میری آواز بھی کہیں آپ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. اور اسی دور میں آپ کے ماننے والے امتیوں میں ایسے امتی بھی تھے کہ جو آ کر آپ کے در دولت کے باہر کھڑے ہو کر پکارتے تھے, یا محمد اخرج الینا, ارے محمد ذرا ہمارے پاس تو آنا. امتیوں امتیوں کا فرق ہوتا ہے, اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے دونوں کو تذکرہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ تعالی جاننے والا ہے, خبیر ہے, علیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند و بالا مت کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی ہو جائے اور کہیں بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب ہو جائے اور تمہارے سارے اعمال راکھ بن جائیں, کل عدم ہو جائیں, نیست و نابود ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, آپس میں جس طرح اونچی آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو اس طرح ان سے اس طرح اونچی آواز میں بات مت کرو. ان تحبط اعمالكم, ایسا نہ ہو کہ تمہیں اندازہ بھی نہ ہو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں, راکھ بن جائیں, نیست و نابود ہو جائیں, کل عدم ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله, یقینا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پاک تقوی کے لحاظ سے ان کے دلوں کا امتحان لیتے ہیں کہ کتنے ڈرنے والے, کتنے متقی, کتنی ہماری باتوں کو ماننے والے. جو تقوی کے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے انہی کے لیے مغفرت بھی ہے, اجر عظیم بھی ہے. آگے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, وہ لوگ جو آ کر آپ کے حجرات مقدسہ کے باہر ہی کھڑے ہو کر پکارتے ہیں اور آپ کو آواز لگاتے ہیں, اپنے پاس بلاتے ہیں, تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ, ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم, اگر وہ تھوڑی دیر صبر سے کام لیں یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آئیں, لکان خیر لہم, تو یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہو, آداب بھی سکھائے, اور جو آنے والے دیہاتی قسم کے امتی افراد تھے ان کا انداز بھی بتایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون, زیادہ تر تو ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیہاتی ہونے کی وجہ سے نہ سمجھ ہیں, اگر یہ صبر و تحمل سے کام لیں یہاں تک کہ آپ خود آ جائیں, تشریف لے آئیں, ان سے بات چیت فرمائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن پھر بھی چونکہ یہ ناواقف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عفو درگزر فرمانے والے ہیں, معاف فرمانے والے ہیں, ان کی گرفت نہیں فرمائیں گے. آج بھی امت کا یہی انداز دکھائی دیتا ہے, جس کے دل میں جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ وہ مؤدب دکھائی دیتا ہے, جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنے ہی محبت میں سرشار دکھائی دیتا ہے. امت کے افراد اطراف عالم کے اندر بکھرے ہوئے ہیں, پھیلے ہوئے ہیں, ہر ایک کی محبت جدا گانا ہے, ہر ایک اپنے حساب سے آتا ہے, ہر ایک اپنی محبت کا ثبوت دے جاتا ہے, کوئی آ کر خاموشی سے کھڑا رہ کر تھوڑی دیر میں آگے بڑھ جاتا ہے, کوئی آ کر آنکھوں کے ذریعے آنسو ٹپکا کر گفتگو شنید کرتا ہے, کوئی ہے اپنے لبوں کو حرکت دے کر اظہار معافی ضمیر کرتا ہے. اپنے اپنے انداز سے عرب اور عجم کے امتی حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں, عاجزی اور انکساری کے ساتھ خاموشی ایک چھائی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں سے ادب اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ محبت کے اپنے الگ الگ انداز ہیں, الگ الگ निराले अंदाज हुआ करते हैं, जिस तरह एक ही बागीचे के अंदर उगने वाले फूल मुख्तलिफ रंग के मुख्तलिफ खुशबुओं के हुआ करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अफराद भी मुख्तलिफ रंग रूप के हुआ करते हैं, मुख्तलिफ महक अपने अंदर रखते हैं। अल्लाह पाक ही की तरफ से सआदत के फैसले होते हैं कि अल्लाह अपने इन बंदों को बुलाकर मक्का मुकर्रमा के अंदर इबादत की तौफीक अता फरमा देते हैं और फिर मदीना तैयबा के अंदर ज़ियारत मुकद्दसे से मालामाल फरमाते हैं। ये सआदत के फैसले अल्लाह पाक की तरफ से कुर्ब के फैसले होते हैं कि बंदा जब अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला उसको अपना कुर्ब अता फरमाते हैं। एक बुजुर्ग ने अल्लाह पाक से सवाल किया कि या अल्लाह, आप तो अपने बंदों की शहरत से भी ज्यादा करीब हैं, तो फिर बंदों को अपने घर में बुलाने का क्या फायदा? फरमाया कि मैं तो अपने बंदों की शहरत से भी ज्यादा करीब हूं, लेकिन जब बंदे को अपने करीब करना चाहता हूं तो अपने घर पर बुला लेता हूं। ये बंदे का दुनियावी लिहाज से मेराज होती है, उरूज होता है, कुर्बत की इंतहा होती है कि बंदा पहुंचते पहुंचते अपने मालिक और खालिक के उस घर तक जा पहुंचा जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया तहिर बैती, मेरे घर को साफ सुथरा रखिए, इत्तायफीन वल आकिफीन, उन लोगों के लिए जो आकर इसका तवाब करेंगे, जो यहां पर इबादत अंजाम देंगे, जो यहां एहतिकाम करेंगे, मेरे बंदे दूर दराज से आएंगे। पाक को साफ रखने का हुक्म दिया जा रहा है और निस्बत अल्लाह पाक उस घर की अपनी जानिब कर रहे हैं कि मेरा घर। जब बंदा अपने मालिक और खालिक के घर पर पहुंचता है तो कैफियत बदल जाती है। निकोकार अपने अंदाज से, गुनाहगार अपने अंदाज से अर्ज़ो मारूज करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं और अल्लाह पाक से हर बंदा अपने अपने अंदाज से मांगकर मिन्नत समाजत कर रहा होता है। नतीजे यही निकलता है कि आखिरकार अल्लाह पाक की रहमत और उसका जो मगफरत का जो समंदर है वो जोश में होता है कि अल्लाह पाक अपने घर पर आने वाले मेहमानों का जो इकराम फरमाते हैं। फरमाया कि हज की सआदत हो या उमरे का सफर हो, आने वाले अल्लाह के मेहमान हैं, ज़ियूफुर रहमान है, रहमान के मेहमान हैं, अल्लाह ताला वहां मेजबान होते हैं, आने वाले मेहमान होते हैं। फरमाया कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाते हैं, वो जो सवाल करें उनका सवाल पूरा किया जाता है, मगफरत मांगे तो बख्शिश दे दी जाती है। चप्पा चप्पा वहां मांगने का है, दुआओं की कबूलियत के हैं। होता भी यह है कि बंदा जहां कोई चाहत और आरजू दिल में ले आए या जबान पर ले आए, हाथ के हाथ अल्लाह ताला उसको पूरा करके भी दिखा देते हैं। जन्नत के नजारे इंसान अपनी आंख से मुशाहदे करता है कि जहां जिस चीज की तलब दिल में महसूस हुई, अल्लाह पाक ऐसे गैर से इंतजाम फरमाते हैं कि कोई बंदा ऐसा खिंचा चला आता है, लगता है कि सीधा अल्लाह पाक ही ने इसको वहां भेजा है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दरबार के अंदर भी अजीब व गरीब मामलात हैं। दुनिया के अंदर गौस, कुतुब, अब्दाल ये हर वक्त मौजूद रहा करते हैं, जिनकी एक खास तादाद है। कुछ सरजमीन शाम में है और एक तादाद मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हुआ करती है। इन बुजुर्गान दीन का ये मरकज है कि जहां पर ये तकवीनी सिलसिलों का पूरा मरकज है, जहां से पूरा निजाम हयात चल रहा है, तकवीनी सिलसिले चल रहे हैं। हरम मोहतरम हो, जहां एक नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह पाक एक लाख से नवाजते हैं, और मदीना तैयबा हो, जहां पर आकर 40 नमाजें बाद जमात पढ़ लेने वाले को अल्लाह पाक दोज़ख से बरात का परवाना दे देते हैं। निफाक से वो बरी हो जाता है, खड़ा हो जाता है, खोट उसके दिल से निकल जाता है। गुनाहों से, अल्लाह के आजाब और पकड़ से, सरजनिश से अल्लाह पाक उसको छुटकारा दे देते हैं। जन्नतुल बकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन की तरफ ये वो मुबारक कब्रस्तान है जिसके लिए आपने खूब दुआएं भी फरमाई। वहां के मरहूमीन के पास आप वक्तन फवक्तन तशरीफ ले जाते, उन पर सलाम करते, उनके लिए दुआएं मगफरत फरमाते। ये वो खुश नसीब मरहूमीन हैं इस जन्नतुल बकी में आराम करने वाले, वो खुश नसीब उम्मत के अफराद हैं जिनको सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले जन्नतुल बकी वालों के लिए सिफारिश करूंगा, उसके बाद जन्नतुल माला वालों के लिए करूंगा, और उसके बाद ताइफ वालों के लिए, और फिर बाद में दूसरों का नंबर आएगा। ये वो मुबारक खिता, मुबारक सरजमीन जन्नतुल बकी, जिसमें तकरीबन लगभग 10,000 सहाबा इकराम आराम फरमाए हैं। आपके घराने के वहां बड़े बड़े चीदा चुनिंदा अफराद मौजूद, आपके चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके نور نظر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لخت جگر صاحبزادیاں چاروں کی چاروں وہیں آرام فرما اور آپ کے نواسے اسی طریقے سے آپ کی نو کی نو ازواج مطہرات ایک ساتھ ان کی قبور مطہرات ساری کی ساری ایک ساتھ آرام فرما آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے عشاق کاملین کا ایک پورا جلوس ہے پورا ایک جمگٹا ہے پوری ایک جماعت ہے جو وہاں آرام فرما ہے. نور بصیرت کسی کو ملے اور وہ دیکھے تو اندر پورا ایک جھلمل جھمگٹا ہوتا ہوگا, نورانی محفل ہوگی عالم برزخ کے لحاظ سے کہ جہاں مبارک سے مبارک ہستیاں آرام فرمائیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو وہاں کا آرام نصیب ہو جائے کہ سب سے پہلے عالم محشر برپا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وہی لوگ حقدار بنیں گے. اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں عجیب و غریب تڑپ اور طلب ہوا کرتی ہے, تمنائیں ہوا کرتی ہیں. بزرگان دین بوڑھے ہو چکے, بہت سے بزرگ کمر جھکی ہوئی ہے, لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام مدینہ منورہ میں پورے کر رہے ہیں کہ زندگی بھی وہیں اختتام پذیر ہو اور جنت البقیع آخری آرام گاہ بن جائے. مر جاؤں میں اقبال تو مجھے خلد کے بدلے تھوڑی سی زمین چاہیے آقا کے نگر میں, میں گدائے درے شاہ کونین ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں, ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. مکہ مکرمہ کا اور مدینہ طیبہ کا قیام بھی بابرکت اور وہاں کی موت بھی بابرکت اور پھر وہاں کی آخری آرام گاہ کے تو کیا کہنے, مبارک ہی مبارک. ہمارے اس سفر کے اندر میرے ایک رفیق سفر ہیں جو بچپن سے میرے دوست بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں, ہم درس بھی ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں. الحمدللہ ہمارا 26-27 سالہ رفاقت کا ساتھ ہے, ایک ساتھ ہی ہم لوگوں نے پڑھا اور پھر پڑھنے کے بعد ہم دونوں کا ایک ساتھ ہی تخصص میں بھی داخلہ ہوا, مفتی کا جو کورس ہوتا ہے وہ بھی ایک ساتھ کیا, اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بلوری ٹاؤن ہی کے اندر ہم دونوں کا ایک ساتھ ہی بطور استاد کی حیثیت کے تقرر ہوا. تو اس سفر میں ان کی ساس صاحبہ اور ان کے برادر نسبتی وہ بھی ساتھ تھے, ان کے برادر نسبتی وہ بھی عالم فاضل ہیں, بنوری ٹون کے فضلاء میں سے ہیں. تو ہمارے جو دوست ہیں کلاس فیلو ہیں میرے بالکل سگے بھائیوں کی طرح, ہم دونوں میں بہت ہی زیادہ بے تکلفی اور ہم آہنگی ہے. تو ان کی ساتھ صاحبہ اور برادر نسبتی ایک دن کے بعد ہی وہ بھی مکہ مکرمہ پہنچے اور مدینہ طیبہ بھی ہمارے بعد ہی وہ لوگ پہنچے. تو ان خوش نصیب میرے ساتھی کی خوش دامن صاحبہ نے عمرہ بھی اچھی طرح کر لیا, زیارات بھی کر لی مکہ مکرمہ کی, اور پھر مدینہ طیبہ بھی حاضر ہوئی. منگل کا دن تھا, صبح کا وقت طے پایا, ہمارے ساتھ جو ہمارے قافلے کی خواتین تھیں ان کے ساتھ طے ہو گیا کہ وہ چونکہ اکیلی ہیں, پہلی مرتبہ آئی ہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کرنے کے لیے ہماری خواتین سے بات چیت ہوئی کہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ ریاض الجنہ میں نمازیں بھی پڑھ لیں اور تسلی سے سلام پیش کرنے کا موقع بھی مل جائے. تو ہماری خواتین ان کو اپنے ساتھ لے گئیں. صبح کا وقت تھا, اشراق کے وقت ہماری خواتین بھی اس طرف سے آ گئیں, ادھر سے وہ بھی آ گئیں, اور پھر ہم نے ملاقات کرا دی آپس میں, خواتین گلے لگیں اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ چلی گئیں, اندر جا کر حاضری دی, ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھنے کا موقع بھی مل گیا. اگلا دن بدھ کی صبح جب صبح ہوئی تو ہم بھی زیارات کے لیے نکلے اپنی بس کے اندر اور وہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ زیارات کے لیے نکلے بس میں. سب سے پہلے جب زیارات شروع ہوتی ہیں تو مسجد نبوی کے اطراف کے اندر کچھ خاص مسجدیں ہیں, ان مسجدوں کے بارے میں وہ زیارت کرانے والے تعارف کراتے ہیں, ان کے تاریخی پس منظر بتاتے ہیں, اور اس کے بعد زیارات والی گاڑی جنت البقیع کے پاس سے گزرتی ہے, بالکل اس کے برابر جو متصل روڈ ہے وہاں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. اس وقت بھی وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر 10,000 صحابہ اکرام آرام فرمائے, امام مالک رحمہ اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان حضرات کی چاہت یہی تھی کہ مدینہ طیبہ وہی کے اندر قیام رہے, وہیں پر زندگی کے آخری ایام گزرے.
وہیں پر حسن خاتمہ ہو اور وہیں آرام بھی ہو جائے آخر قیامت تک کے لیے. تو ان کی بھی جب گاڑی وہاں سے گزرنے لگی, زیارت کرانے والے یہ باتیں بتا رہے تھے تو ٹپا ٹپ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زارو پتا رو رہی تھی اس بات کو سن کر کے جنت البقیع میں اتنی بڑی بڑی ہستیاں آرام فرمائے ہیں, اہل بیت, ازواج مطہرات, حضور کے صاحبزادے, آپ کے چچا, اور پھر بڑی بڑی ہستیاں, 10,000 سے زائد صحابہ اکرام کا پورا ایک مبارک مجموعہ. تو روتی ہوئی وہاں سے گزر کر آگے بڑھی اور پھر زیارات کے لیے مسجد قبا پہنچ کر وہاں نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں. تو ان کے صاحبزادے نے بتا دیا کہ امی آپ جائیں اندر نوافل پڑھ کے, اس جگہ آ جانا, میں بھی نوافل پڑھ کے آتا ہوں. نوافل پڑھ کے واپس جب آئے تو انتظار کرنے میں کافی تاخیر ہو گئی. وقت جب زیادہ گزرنے لگا تو حیران اور پریشان ہو کر اپنی والدہ ماجدہ کو پھر آواز دینے لگے, پکارنے لگے, دروازے پہ کھڑے ہو گئے, چونکہ خواتین کا حصہ الگ ہوتا ہے, مردوں کا حصہ الگ ہوتا ہے. کافی دیر جب بیت گئی, لگ بھگ ایک گھنٹہ گزر گیا, پکارتے پکارتے گلا بھی خشک ہو گیا. اپنے ہوٹل فون کیا کہ شاید میری والدہ گم ہو گئی, اگر کوئی اطلاع آئے تو مجھے بتانا. تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی, کچھ افراد آ گئے, وہ اپنے ساتھ لے کر جب مسجد قبا کے اندر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مسجد قبا میں نوافل کی ادائیگی کے دوران ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. سفید چادر میں لپٹی ہوئی تو بلا روح آرام کر رہی ہے مسجد قبا, جو اس قدر مبارک مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف اتاری, لمسجد اس تقوا, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی, حق ان تقوم فیہ, وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمایا کریں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس بستی کے اندر ایسے لوگ آباد ہیں کہ جو پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اللہ تعالیٰ کو بھی پاکیزہ لوگ, صاف ستھرے لوگ بڑے محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن پیدل مسجد نبوی سے مسجد قبا آتے. فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبا میں پہنچ کر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے, اللہ پاک کامل عمرے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں. وہاں تک پہنچ چکی تھی, نوافل ادا کر چکی ہیں, اب اللہ جانے کہ نوافل کی ادائیگی کے دوران یا نوافل کی ادائیگی کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی. نصیب کتنے اونچے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے جنت البقیع کے پاس سے گزرتے ہوئے صاحبزادے بھی برابر بیٹھے تھے, بتا رہے تھے کہ ساری باتیں سن کر زارو قطار رو رہی تھی, نہ جانے دل کے اندر کیا حسرت آئی ہوگی, کیا تمنا کی ہوگی کہ وہ تو مبارک خطہ ایسا ہے کہ جہاں چپے چپے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, بندوں کی تڑپ اور طلب پوری کی جاتی ہے, آرزویں پوری کی جاتی ہیں. دن کے اندر کاغذی کاروائی ہوئی, مغرب کی نماز سے ذرا دل پہلے میں بھی ان کے ساتھ تھا, ان کے صاحبزادے کے ساتھ, ہم دونوں جنت البقیع کی وہ جگہ جہاں پر مردوں کو غسل کفن دیا جاتا ہے وہاں ان کی میت کو لے کر پہنچے, اور مغرب کے بعد ان کی میت کو غسل کفن دے کر تیار کر دیا گیا, اور عشاء سے آدھا گھنٹہ پہلے میت تیار تھی. ہم 3-4-5 ساتھی تھے اور ہمارا پورا گروپ اس کو ہم نے تیار کر دیا تھا کہ عشاء کے فوراً بعد جنازے میں شرکت کے لیے مسجد نبوی کی بائیں جانب موجود رہیں تاکہ جنازے میں شرکت کے ساتھ ساتھ جنت البقیع میں داخل ہو سکیں. اللہ پاک کی طرف سے یہ سعادت دیکھ کر دل میں رشک آ رہا تھا کہ رہنے والی ہیں وہ چترال کی, چترال کے کسی گاؤں کی رہنے والی, کہاں پیدا ہوئی, کہاں پلی بڑی, زندگی گزری, شادی ہوئی, بال بچے ہوئے, آل اولاد والی, پوتے پوتیوں والی, نواسے نواسی والی. ان کے صاحبزادے بتانے لگے کہ ہمارے وہاں آبائی علاقے میں 2 قبرستان ہیں, ایک مسجد کے قریب اور ایک مسجد سے دور. اکثر کہا کرتی تھی کہ میرا جب انتقال ہو تو مجھے مسجد کے قریب والے قبرستان میں دفنا دینا تاکہ آتے جاتے نمازی کم از کم فاتحہ تو پڑھ لیا کریں گے. دل کے اندر ایسی تڑپ بھرنے والی, اللہ کے گھر کا قرب تلاش کرنے والی, اللہ پاک نے ایسے اونچے نصیب رکھے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی قیامت تک کے لیے, اور وہ ساری دعاؤں کا مصداق بن گئی جو آپ نے اہل بقیع کے لیے فرمائی تھی. عشاء کی نماز سے آدھے گھنٹہ پہلے میت تیار کر کے مسجد نبوی میں لائی گئی. ہم 4-5 افراد ساتھ میں تھے, محراب والی جانب جہاں سے امام صاحب اندر تشریف لاتے ہیں وہاں لا کر جنازہ رکھ دیا گیا, اور ہمیں بھی بالکل صف اول میں جگہ دے دی گئی کہ یہاں جو جنازے کے شرکا تھے بالکل صف اول میں آدھا پونا گھنٹہ پہلے یہ دیکھ دیکھ کہ میں رش کر رہا تھا کہ پیچھے لاکھوں کا مجمع ہے, مسجد نبوی بھری ہوئی ہے, مغرب میں آیا ہوا مجمع عشاء کی نماز پڑھ کر ہی جاتا ہے, اور یہ خوش نصیب خاتون اکیلی تنہ تنہا نہا دھو کے تیار ہو کے سرکار کے دربار میں آئی ہوئی ہیں, مسجد نبوی ہے اور منبر نبوی کے پاس متصل تیار ہیں کہ ابھی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. عشاء کی نماز کے متصل بعد ہی جنازہ ادا کیا گیا, اور پھر ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ اللہ پاک نے وہ اعزاز عطا فرمایا کہ عرب اور عجم سارے ہی مل کے پورا ایک بہت بڑا جھنگٹا ان کے جنازے کو لے کر چلا, اور پھر جنت البقیع کے اندر تدفین کے مراحل سے گزر کر اللہ پاک نے ایسی سعادت ابدی عطا فرما دی. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا آپ کی والدہ ماجدہ تو بڑی سعادت مند تھی, اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے امت کے افراد تو بسا اوقات 40 40 50 50 60 60 سال تک انتظار کرتے ہیں, تب جا کے ان کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. آپ کی والدہ تو بڑے اونچے نصیب والی نکلی کہ آئیں حرمین شریفین کی, سعادت بھی حاصل ہوئی, عمرہ بھی کر لیا, مدینہ طیبہ میں بھی حاضری دے دی, اور اس کے بعد اللہ پاک نے کم وقت کے اندر وہ سعادت عطا فرما دی جس کے لیے لوگ سال ہا سال انتظار کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے, پیچھے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک طرف تو سعادت اتنی اونچی کہ ان کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ صبح بقیع کے پاس سے گزر رہی ہیں, وہی راستہ وہی روڈ تھا کہ صبح زندگی کے لمحات تھے, سانس چل رہی تھی, ٹوٹی ہوئی گزر رہی ہیں, اور شام بالکل مغرب ہونے والی تھی, 15 منٹ باقی تھے, آگے آگے ان کی ایمبولینس تھی, پیچھے پیچھے ہم دو افراد گاڑی میں تھے, تو وہ ایسی تیزی کے ساتھ ایمبولینس جو میقات کا اسپتال ہے کافی فاصلے پر وہاں سے سرد خانے سے ان کی میت لے کر چلی, اور اس تیزی کے ساتھ مدینہ طیبہ کے شہر کے اندر داخل ہوئی. بے ساختہ زبان پر آ رہا تھا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. تیزی کے ساتھ ایمبولینس شام کے وقت آ رہی تھی, ادھر سورج ڈھل رہا تھا, ادھر ان کی زندگی کا سورج غروب ہو چکا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی کے متصل ہوتے ہوتے جنت البقیع میں لا کر وہیں پر غسل دیا گیا, کفنایا گیا, اور پھر آخر عشاء کی نماز کے بعد وہیں ان کو وہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بالکل متصل ہی ان کو آخری آرام گاہ نصیب ہوئی. اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے, اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. یقیناً صدمہ بھی بہت بڑا ہے کہ یہاں سے خوشیوں کے ساتھ گئیں. ایک انسان کو انتظار ہوتا ہے, بڑے بوڑھے جب جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کر کے آئیں گے, ایک آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ واپس آئیں تو ان کے سینے لگیں, پیشانی چومیں, ہاتھ چومیں, لیکن وہاں جو وہ گئیں لگتا ایسا ہے جیسے چلی تھی اپنے آبائی علاقے سے جنت البقیع میں آخری آرام گاہ کے لیے. اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ کر کس قدر آرام کی زندگی اور آرام کی نیند, اور برزخ کے اندر وہ راحت و آرام پا گئی کہ جس کے لیے بڑے بڑے بزرگان دین سعادت کی زندگی اور وہاں سعادت کی موت کے لیے ارمان کرتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا, آ کر خواب بتایا, حضرت فرمانے لگے امت کی ذمہ داریاں اس قدر بھاری بھرکم میرے کاندھوں پر عائد ہیں کہ خود اب نکل کر میدان جنگ کے اندر شریک ہونا اور جامع شہادت نوش کرنا سارا نظام دھرم برم ہوتا لگتا ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ آپ امیر المؤمنین تھے, خلافت کی پوری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی. فرمایا کہ ذمہ داری بہت بھاری بھرکم ہے, خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی خود نکل کر میدان جہاد میں شریک ہو کر جامع شہادت نوش کر لیتا, لیکن نکلنا میرے بس میں نہ رہا, ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں. لیکن اس خواب کو سن کر دعا مانگنا شروع کر دی تھی, اللہ پاک سے دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلی, اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما, واجعل موتی ببلد حبیبک, اور میری موت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شہر کے اندر مقرر کر دے, آپ کے مبارک شہر کے اندر مجھے موت آئے لیکن جہاں میں شہادت بھی نوش کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ مجوسی نے آپ پر حملہ کیا, اور اس کے بعد آپ کو ذرا سا جب ہوش آیا پوچھا کہ قاتل کون ہے, بتایا کہ مجوسی ہے, شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کافر نے مجھ پر وار کیا, کسی مومن کے وار سے میں اس دنیا سے نہیں جا رہا, مومن مسلمان میرا قاتل نہیں, اللہ کا شکر ادا کیا, اور پھر اسی زخم کی انتہا جب ہوئی تو اسی میں پھر آپ جامع شہادت نوش فرما گئے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی ساری زندگی مدینہ طیبہ، امام دار الحجرہ قال اللہ تعالی رسول نے گزاری، آپ مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اندر ہی رہا کرتے تھے، چاہت یہی تھی کہ یہیں پر زندگی بھی گزرے، یہیں پر زندگی کا اختتام بھی ہو. جمعے کے دن میں نے بتائی وہ بات، حج پر جانا چاہتے تھے، اندر سے تڑپ اور طلب ہے حج پر جانے کی، لیکن ڈر اور خوف بھی ہے کہیں راستے میں یا حج کے سفر میں انتقال نہ ہو جائے. طلب یہ تھی کہ مدینہ منورہ ہی میں انتقال ہو. کیسے مبارک افراد گزرے، کیسے محبوب بندے گزرے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی رہنمائیاں فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے پانچ انگلیوں کا اشارہ فرمایا. جب بیدار ہوئے سوچ میں پڑ گئے کہ آپ نے پانچ انگلیوں کا اشارہ دیا، نہیں معلوم کس طرف اشارہ فرمایا. علامہ ابن سیرین جو معبر تھے، ان کے پاس اپنا ایک نمائندہ بھیجا خواب کی تعبیر کے لیے. انہوں نے سنتے ہی فرمایا کہ یہ خواب تمہارا نہیں کسی اور کا ہے، بتایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے. اس پر آپ نے بتایا کہ یہ پانچ انگلیوں کا اشارہ آپ نے اس آیت مبارکہ کی طرف کیا ہے کہ پانچ چیزوں کی خبر اور ان کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہ ينزل الغیب، بارش کب برسے گی اللہ ہی جانتا ہے. وہ یعلم ما فی الارحام، رحم مادر میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، سعادت مند ہے یا بدبخت ہے، کیسا ہوگا کیسا نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ کل وہ کیا کمائے گا، کیا اس کی روزی ہوگی، کتنا اس کا رزق ہوگا، سعادت کمائے گا یا بدبختی کمائے گا. اور اسی طرح وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین پر اس کا انتقال ہوگا، انتقال کی جگہ سوائے اللہ کے اور کسی کے علم میں نہیں. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، باخبر ہے. جس سرزمین پر اس کی موت کا فیصلہ اللہ پاک نے فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے اس بندے کا کوئی کام اس کے لیے نکال دیتے ہیں، بندہ اس کام کو انجام دینے کے لیے وہاں پہنچتا ہے اور وہاں ملک الموت انتظار میں ہوتا ہے کہ اس سرزمین پر اس لمحے میں فلاں بندے کی روح قبض کرنی ہے. بندہ اپنے کسی کام سے نکلتا ہے اور اپنی موت کے مقررہ وقت پر اس جگہ جا پہنچتا ہے جہاں اس کی روح پرواز کرنی ہوتی ہے. تو یہ پانچ انگلیوں سے آپ نے اشارہ دیا کہ یہ پانچ چیزیں اللہ ہی کے علم ہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہو. چنانچہ آپ گئے حج کی اور حج کرتے ہی فوراً پھر واپس مدینہ طیبہ پلٹ آئے. اللہ پاک نے آپ کی تمنا پوری فرمائی کہ مدینہ طیبہ ہی میں ساری زندگی قال اللہ قال رسول میں گزری، اور آج بھی مدینہ منورہ کے جنت البقیع کے اندر آرام فرمائے. غرض یہ کہ یہ مبارک خطے ہیں جہاں انسان پہنچے نور بصارت لے کر، نور بصیرت لے کر، تو انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، گناہوں کی دھلائی ہوتی ہے. قدم قدم پر وہ یادگار خطے ہیں، مسجدیں ہیں جہاں کے ساتھ اسلام کی تاریخ وابستہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تاریخ جن سے وابستہ ہے. بدر کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، شہداء کی قربانیاں ہیں، اور پھر مسجد جمعہ جہاں سب سے پہلے آپ نے جمعہ پڑھایا، مسجد قبلتین جہاں پر تحویل قبلہ ہوا کہ نماز کی دو رکعت آپ نے مسجد اقصی کی طرف پڑھائی، دو رکعت آپ نے پھر حرم محترم کعبہ مشرف کی طرف رخ کر کے پڑھائی. مسجد قبا ہے جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے. مسجد اجابہ ہے جہاں آپ نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، وہ مسجد اجابہ قبولیت والی جگہ. مسجد سجدہ ہے جہاں پر آپ کو یہ انعام جب ملا کہ جو بھی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، دس مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائیں گے، تو آپ نے ایک طویل سجدہ کیا. ایسا طویل سجدہ کہ صحابہ جو صحابی وہاں موجود تھے ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی. ایسے مبارک خطے، جگہ جگہ جہاں پر آپ کی پرانی سیرت کی تاریخ وابستہ ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے، اور پورا مسجد نبوی کا خطہ یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کے مکانات ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے، وہاں گزر بسر ہوتی تھی، وہاں ان کا چلنا پھرنا ہوتا تھا. اللہ پاک نے اس پورے خطے کو اپنا ہی گھر بنا لیا. جو صحابہ کا گھر تھا، وہ محلے، وہ گلی کوچے، آج پورے کے پورے وہ مسجد نبوی میں داخل ہو چکے ہیں. آخر کیا بات ہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کو ایسی محبوبیت دی، وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق محبت ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے انسانیت کے لیے انعام بنا کر بھیجا، امت پر جو ایک احسان کیا, اس قدر عظیم ہستی انسانیت کو عطا فرمائی, تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی قدردانی بھی کی اور آپ کی جو نعمت ان کو نصیب ہوئی تھی اس کا حق بھی ادا کیا. اطاعت کے جذبے سے سرشار تھے, محبت سے لبریز ہو کر آپ کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے. ایسی والہانہ عشق و محبت والی زندگی انہوں نے گزاری کہ اللہ پاک نے انہی صحابہ کی زندگی کو معیار حق بنا دیا. فرمایا کہ یہ لوگ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اتنے سچے ہیں اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں اتنے پکے ہیں اور آپ کے ایسے تربیت یافتہ ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ لوگ جو شروع دور ہی کے اندر مہاجرین ہو یا انصار ہوں, ایمان لائے, سبقت لے گئے. والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے تابع داری کی, وہ لوگ بھی ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر چل کر ایمان لاتے رہے, انہی کی نقالی کرتے رہے. فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم, اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا, ان سب کو اپنے سے راضی کر لیا. ایسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری, اطاعت اور محبت میں سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری تربیت ان کو ملی کہ اس تربیت کا اللہ تعالی نے جیتے جی ان کو یہ انعام عطا فرما دیا کہ یہ میرے حبیب کے تربیت یافتہ ہیں, صحبت یافتہ ہیں اور محبت کے سچے ثبوت دینے والے ہیں. فرمایا کہ سابقین الاولین, چاہے مہاجرین ہو یا انصار ہوں, والذین اتبعوہم بإحسان, اور نیکی کے اندر جو بھی ان کی تابے داری کرنے والے ہوں گے, جو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہے. ورضوا عن, ان کو بھی اپنے سے راضی کر چکا ہے. طرفین سے رضا مندی کا اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا. آج بھی اگر امت کے اندر کوئی سچی محبت کرنے والا, اطاعت کے جذبے دکھانے والا, امت کا ایسا فرد ہو جو اپنے آپ کو حضور کا غلام بنا کر جینے والا ہو, آج بھی اس کے لیے یہی اعلان ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عن. جو کام صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا, وہی کام جو ان کے بعد آنے والے کریں گے, اللہ پاک نے ان کے لیے جو انعام کا اعلان فرمایا, وہی ان کے پیچھے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے اعلان فرمایا. اور عرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت, وہ کوشش, وہ جد و جہد جو آپ نے کی, بظاہر دیکھا جائے تو ایک سمٹی ہوئی زندگی ہے. 13 سالہ مکہ مکرمہ کا دور ہے جو تقریباً آزمائشوں سے, قربانیوں سے, مجاہدوں سے لبریز ہے. طرح طرح کی تکلیفیں وہاں پر آئی ہیں, طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا ہے, ہر تکلیف کو سہتے گئے. اور مدینہ منورہ کا دور 10 سال پر مشتمل ہے. 10 سال کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں, لیکن اس 10 سال کے اندر اللہ پاک نے ایمان کو وہ تازگی عطا فرمائی, وہ اس کو عروج عطا فرمایا کہ 10 سال مکمل ہونے کے بعد اللہ پاک نے فرما دیا کہ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ کی یہ پرخلوص محنت اب رنگ لائے گی اور اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام قبول کریں گے. عرصہ بڑا مختصر سا ہے, 23 سال کا عرصہ, جن میں سے 13 سال مکہ مکرمہ کے, جو دور تقریباً قربانیوں پر مشتمل, آزمائشوں پر مشتمل. وہاں قرآن کریم کی آیات کا جو نزول ہوا, عقائد بنائے گئے, توحید سکھائی گئی, اللہ کے ایک ہونے کو بتایا گیا, فرشتے, آخرت, آسمانی کتابیں, اور دنیا کی زندگی کے بعد, موت کے بعد ایک اور زندگی, عالم برزخ کی, حساب و کتاب, جزا سزا, میدان محشر, جنت دوزخ, یہ سارے جو عالم غیب کے معاملات ہیں ان کے اوپر عقیدہ بنایا گیا. ان میں ایک انسان جس کا عقیدہ بگڑ جائے, وہ سمجھتا ہے شاید یہی ومن حیات الدنیا, یہی دنیا کی زندگی ہے, لہو و لعب, کھیلو کودو مزے کرو, اس کے بعد بس یہ زندگی ختم, تو بس قصہ ختم. اللہ پاک نے فرمایا, بتایا, حقیقت سمجھائی کہ تمہارا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. الستو بربکم, وہ وقت بھی یاد کرو جب تم ہمارے سامنے عالم ارواح کے اندر جمع تھے. حدیث مبارک میں آتا ہے, جس طرح بھوری چیونٹیاں ہیں, بھوری چیونٹیوں کی طرح اللہ پاک نے اپنی پوری مخلوق کو اپنے سامنے جمع کیا. سارے مخلوق سب بستہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھی. اللہ پاک نے ان سے سوال کیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ آلو بلا, سب نے بیک زبان کہا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. یہ عہد الست کہلاتا ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ لیا. اس وعدے کے بعد مرحلہ وار انسانیت اپنا وجود لیتے ہوئے دنیا کے اندر آتی ہے اور وقت مقررہ کے بعد یہاں سے واپسی ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام مراحل قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کھول کھول کے بیان کروا دیے کہ تمہارا پورا ایک تسلسل کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. رحم مادر میں جب انسان ہوتا ہے, ہم اور آپ اب سوچیں, ہمیں یاد بھی نہیں کہ رحم مادر میں ہمارے پر کیا دور گزرا. اس وقت انسان کی وہی سوچ کہ یہی میری کل زندگی ہے, لیکن اس کے بعد ایک آنے والی دنیاوی زندگی تھی جو رحم مادر کے لحاظ سے بہت وسیع ترین زندگی. اب ہم یہاں آ کر سمجھتے ہیں شاید یہی ہماری زندگی, حالانکہ اس کے بعد عالم برزخ کی ایک زندگی ہے جو طویل ترین زندگی ہے قیامت تک کی, اور پھر اس کے بعد ایک آخرت کا عالم آنے والا ہے تو عالم برزخ سے بھی طویل ترین ہوگا, اور وہاں کے تو دن بھی 50,000 سال کے طویل ترین ایک عالم آنے والا ہے. پھر اس کے اندر حساب و کتاب کے مرحلے سے گزر کر جنت دوزخ, یہ سارے کے سارے عقائد جو غیر سے تعلق رکھتے ہیں, یہ اللہ پاک نے بتدریج آہستہ آہستہ اپنے بندوں کو سکھائے سمجھائے. جب مدینہ منورہ میں آپ آ گئے تو پھر وہاں سے احکامات کا نزول شروع ہوا. فرضیت نماز بھی تقریباً ہجرت سے کچھ پہلے ہی آئی, اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جب امن و امان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا, چین اور سکون نصیب ہوا, پھر احکامات روزے آئے, حج آئے, زکات آئی, مختلف احکامات اسلام آتے رہے, آپ تربیت کرتے رہے. اس مختصر مدت کے اندر آپ اپنے صحابہ کو ایسا مانج کے چلے گئے, ایسی تربیت فرما کے چلے گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے مومن بندے, مخلص بندے اب یہ معیار بن چکے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. بعد میں آنے والی نسل انسانی اگر وہ بھی ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے, ہدایت پا جائیں گے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت حاصل کی اور ایمان کے جو جوہر دکھائے, محبت کے جو ثبوت دیے, اطاعت اور فرما برداری کے جو پیکر بن کے انہوں نے اپنے ثبوت دیے, فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا تم ایمان لائے بعد میں آنے والی تمہاری آل اولاد, تمہاری نسلیں بھی اگر اسی طرح ایمان لاتی رہیں گی, فَقَدِ اِهْتَدَوْا, وہ بھی ہدایت پا جائیں گی, وہ بھی کامیاب اور کامران ہوں گی. جس طرح تم اللہ کے مقرب بن چکے ہو, آنے والی نسلیں بھی اللہ کے مقرب بنیں گی. مختصر مدت لیکن محنت پر خلوص تھی, اور سامنے والوں کی دل کی زمین بڑی سیراب تھی, زرخیز تھی. ہر چیز ایک اشارہ پا جانے کے بعد پھر مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے. اسی لیے تو آپ نے پھر بشارت دے دی, اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ستارے جس طرح آسمان پر چمکتے اور دمکتے ہیں. فرمایا کہ میرا ہر ہر صحابی بھلے وہ جس انداز کا ہو, دیہاتی باشندہ بھی کیوں نہ ہو, اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, جس کسی کی تم تابع داری کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہر ہر صحابی اپنی جگہ ہدایت کے ایک مقتدا اور امام بن چکے ہیں. جس صحابی کا دامن تھام لو گے کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اصحابی کا نجوم, بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان کی تابع داری, ان کی نقالی کو اپنا لو, کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ حضرات مختصر مدت کے اندر جس تربیت کے مرحلے سے گزرے, اور ایک مرتبہ سبق ملنے کے بعد جس سبق کو انہوں نے پکا کیا, محبت کے جو انہوں نے ثبوت دیے, اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے, یہی چیز مطلوب ہے. ایمان اور اسلام رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے, اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نسل انسانی کے لیے مشعل راہ ہدایت کا امام بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, پورے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں دشمنان نے یلغار کر دی, دندان مبارک کو شہید ہوا, لہو لہان ہوئے, اور خوف کی کڑیاں آپ کے مبارک چہرے پر گھس گئیں. اس کے باوجود بھی جب آپ سے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بدعا فرما دیں, فرمایا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا, لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا. میں اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں, زحمت بن کر نہیں آیا. اور اس سے بڑھ کر جب ام المؤمنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احد کے دن آپ بڑے لہو لہان ہوئے, دانت بھی آپ کا ٹوٹ گیا, زخم بھی آئے, چہرے سے خون جاری ہوا, اس دن سے زیادہ تو شاید کوئی شدید تکلیف دہ دن آپ پر نہیں گزرا ہوگا, فرمایا کہ طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا. یہاں تو میرے پورے صحابہ, پورے شہدائی, پورا جھمگٹا, صحابہ کی جماعت میرے ساتھ تھی. میرے ماننے والے, میرے معاونین, میرے محافظین, مجھ پر جان قربان کرنے والے میرے ساتھ موجود تھے, لیکن وہاں تو میں اتنے تنہا تھا. اس پر جو مجھ پر وہاں کے نوجوانوں نے سنباری کی, خون جو میرا بہتے بہتے بہ گیا, وہ دن میرا بہت سے بھی زیادہ سخت ترین دن تھا. وہاں پر بھی حضرت جبریل امین آئے تھے, عرض کیا تھا, یا رسول اللہ یہ فرشتہ ہے, پہاڑوں کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے, اگر آپ حکم دیں یہ پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دے. فرمایا کہ نہیں, شاید کہ یہ نہ صحیح, ان کی اولاد ہی صحیح وہ ایمان لے آئے. اللہ پاک نے آپ کی زندگی ہی میں انہی لوگوں کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا. حضرت محمد بن قاسم وہی طائف کے باشندے تھے جن کے ذریعے اللہ پاک نے اس پورے بر صغیر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمانہ دیا, جو صحابہ دیے, جو طور طریقے دیے, ان حضرات نے تہی دست ہونے کے باوجود اصل چیز جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ وہ فوقیت دیا کرتے تھے. آپ کے قول کو, آپ کے فعل کو ہر چیز پر ترجیح دیا کرتے تھے. یہ چیز اگر انسان کی زندگی میں آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل وہی میرے لیے اصل ترجیح بن جائے, پھر انسان کی نظروں میں اغیار کی نقالی اور ان کے طور طریقے, تہذیب و تمدن وہ بالکل ہیچ معلوم ہوتے ہیں. انسان کے دل میں جس ذات کی, جس شخصیت کی عظمت اور وقت ہوتی ہے, اسی کے طور طریقے وہ اپناتا ہے, لباس پوشاک میں, بول چال میں, انداز زندگی میں اور تہذیب و تمدن میں وہ جس سے متاثر ہوگا اسی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اپناتا ہے. اگر ایک انسان کے دل میں عظمت آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبت آ جائے اور ترجیح آ جائے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ کا قول اور فعل ہے, سنت وہ ہر چیز سے بالا تر ہو, زندگی کے طور طریقوں میں, رنگ ڈھنگ میں, صورت اور سیرت میں, کردار اور گفتار میں, تہذیب اور تمدن میں, معاشرت کے اندر, اخلاقیات کے اندر, زندگی کے ہر پہلو میں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ انسان کے دل دماغ پر چھا جائے, غالب ہو جائے, تو یقیناً بہت ہی اونچے نصیب ہوں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ذل بجادین, جو دو چیتھڑے والے, دو چیتھڑے والے, دو ٹکڑے والے, آئے آپ کی خدمت میں, اسلام قبول کر لیا, غلامیت کا توڑ گلے میں ڈال لیا, کہا گیا رسول اللہ یتیم تھا, چچا کی کفالت میں پلا ہوں, چچا کو پتا چلے گا وہ چھوڑیں گے نہیں مجھے اسلام کے مذہب پر. آپ نے فرمایا کہ اپنے مذہب کو چھپا کے رکھنا, اسلام کو چھپا کے رکھنا, جب تک کہ ہماری طرف سے اشارہ نہ ملے چھپا کے ایمان کے اوپر زندگی بسر کرتے رہنا. دو تین ہی دن گزرے تھے کہ چچا بھاپ گئے کہ بھتیجا بدلا بدلا لگتا ہے. کہا کہ بھتیجے تیری زندگی میں کچھ رنگ ڈھنگ بدلے بدلے لگتے ہیں, کہیں تو بھی اس کے پاس تو نہیں چلا گیا جس کے پاس لوگ جا کے بدل جاتے ہیں؟ کہا کہ ہاں, ایمان لے آیا ہوں, اسلام لے آیا ہوں. اب یہاں امتحان بڑا کڑا تھا, آزمائش بہت سخت تھی. کہا کہ دیکھ, اگر تو واپس اپنے پرانے مذہب کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے تو یہ گھر بار بھی تیرا, یہ سارا ساز و سامان بھی تیرا, جس طرح تو زندگی بسر کر رہا ہے اسی طرح کرتا رہے گا. لیکن اگر تو نے اپنے اس مذہب کو نہیں چھوڑا تو تجھے گھر بار سے محروم کر کے, ساز و سامان سے محروم کر کے, حتیٰ کہ تیرے جسم کے کپڑوں سے بھی محروم کر کے تجھے برے نہ کر کے گھر سے باہر نکال دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو تین دن بعد دیکھا تو حضرت عبداللہ بن بجادین آ رہے ہیں. جب گھر سے باہر نکالا تو آپ کی خدمت میں جب آئے تو دیکھا کہ دو چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں. گھر سے نکلتے وقت جب برہنا کر کے نکال دیا گیا تو ایک طرف سے ماں آئی اپنی اوڑھنی دی, کہا کہ بیٹا اسے اپنے تن کو ڈھانپ لے. اس اوڑھنی کو دو ٹکڑے کیا, ایک سے اپنے صدر کو چھپایا, ایک اپنے کندھے پر ڈالی. آپ کے پاس جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ, اس کھلتے چہرے کے ساتھ ان نے استقبال کیا. فرمایا کہ عبداللہ معاملہ راز پاش ہو گیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ راز پاش ہو گیا. چچا نے گھر سے برے نہ کر کے نکال دیا. فرمایا کہ عبداللہ آج سے تم میرے, میں تمہارا, میں تمہارا ہر وہ رشتہ ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہو. اگر بھائی کی ضرورت ہے تو میں تمہارا بھائی, سرپرست کی ضرورت ہے میں تمہارا سرپرست, جس رشتے کی ضرورت ہوگی آج سے تم ہمارے, ہم تمہارے. صحابہ فرماتے ہیں کہ چودھویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ کھل رہا تھا. امت کا جو بھی وفادار امتی وفاداری کا ثبوت دے گا سرکار کی طرف سے, اسی طرح اس کا استقبال ہوگا. اور پھر جام شہادت نوش فرمایا, خود آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر قبر میں اتر کر ان کو سپرد خاک کیا. ایسے اونچے نصیب ملتے ہیں وفاداری کا ثبوت دینے والوں کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچے جذبے نصیب فرمائے, اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنانے کی اور سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنہ سب نے حفاظت نصیب فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے وہ سارے خیر ہمیں بھی عطا فرمائیے, تمام شرور و فتنہ سب نے حفاظت نصیب فرمائیے. اے اللہ تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو اور تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کے جن بندوں نے درخواستیں دی ہیں ان کی دعائیں حاجتیں مرادیں پوری فرما دیجیے. ہم سب کو یا اللہ آپ اپنے سے راضی کر لیجیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, اپنی پسند کی اور مرضی کی زندگی بسر کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی سعادتیں نصیب فرمائیے, حج مبرور و سعی مشکور نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے, گناہوں اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائیے, بیزاری نصیب فرمائیے, اپنے رضا اور قرب نصیب فرمائیے, ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.